وبيانه اي بيان القياس في كونه رد في كونه رد الشيء الى نظيره ثابت في قوله عليه الصلاه والسلام الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ويروى كيلا بكيل ووزنا بوزن مكان قوله مثلا بمثل. بے گزشتہ سبق میں آپ نے قیاس کی تعریف پڑھی اور یہ پڑھا آپ نے کہ قیاس جو ہے نقلن بھی حجت ہے اور عقلن بھی حجت ہے. نقل بھی یہی بتلاتی ہے کہ قیاس حجت ہے اور عقل بھی یہی بتلاتی ہے کہ قیاس حجت ہے. آج اسی قیاس کی تفصیل مزید تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہ کس طرح حدیث جو ہے الحنطت بالحنطت حدیث کے اندر کس طرح قیاس کیا گیا اس میں. بھئی عقلی دلیل انہوں نے ذکر کی تھی, کیا ذکر کی تھی؟ وہ تأمل, بھئی غور و فکر کرنا کس کے اندر, وہ جو کفار کو سزائیں ملی تھی اس میں غور و فکر کیا جائے کہ اس کے کیا اسباب تھے. اگر وہ اسباب اے عقل والا تم میں پائے گئے تو تمہارے لیے بھی وہی سزا ہوگی. تو یہاں یہ بیان کریں گے کہ حدیث الحنطت بالحنطت میں کس طرح تأمل کیا گیا, غور و فکر کیا گیا, اور کس طرح وہاں سے علت نکالی گئی اور اس کے مثل کو بھی وہی حکم دے دیا گیا. ان چھ چیزوں کے جو مثل تھی ان کو بھی وہی حکم دیا گیا اور کس طرح یہ قیاس شرعی اس تأمل کے مطرح ہے جس کا فاعتبروا یا اولی الابصار میں ذکر آیا تھا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو کس طرح یہ اسی کے مثل ہے, پوری تفصیل بیان کریں گے. بھائی تو کہتے ہیں وہ بیانہ ای بیان القیاس, ضمیر کا مرجع بتلایا بھائی, اور بے قیاس کا بیان فی کونی ہی رد الشیء الی نظیرہ, اس کے رد الشیء الی نظیرہ ہونے کے اندر ثابت فی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام, یہ ثابت ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر کہ کس طرح اس حدیث میں بھی تأمل غور و فکر کر کے علت نکالی گئی اور پھر وہ علت جہاں پائی گئی اس کو بھی وہی حکم دے دیا گیا. جس طرح کہ ان سزاؤں کے اندر ہم نے, ان کفار کے احوال کے اندر ہم نے تأمل کیا تھا اور علت نکالی تھی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہی اب تفصیل سے بیان ہوگا. تو کہتے ہیں قیاس کا بیان فی کونہ رد شیء الی نظیرہ ثابت فی قول علیہ الصلاۃ والسلام الحنطت بالحنطت, کہ قیاس کا بیان اس کا اپنی نظیر, چیز کا اپنی نظیر کی طرف لوٹانے کے اندر وہ ثابت ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر الحنطت بالحنطت. جی الحنطت منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے بیعو امر کے لیے. بھائی جی آگے بیان بھی کریں گے, الحنطت بالحنطت والشعیر بالشعیر, اور بیچو تم لوگ گندم کو گندم کے بدلے میں, والشعیر بالشعیر, اور جو کو جو کے بدلے میں, والتمر بالتمر, اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں, والملح بالملح, اور نمک کو نمک کے بدلے میں, والذهب بالذهب, اور سونے کو سونے کے بدلے میں, والفضة بالفضة, اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں, مثلا بمثل, مثل کے بدلے مثل ہو یعنی برابر سرابر ہوں, یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ ہوں بھائی یعنی نقد ہوں, والفضل ربا, اور زیادتی سود ہے, زیادتی سود ہے. تو دیکھیے یہ حدیث کے اندر چھ چیزوں کا ذکر آیا, گندم جو کھجور نمک اور سونا اور چاندی, ان چھ چیزوں کا ذکر آیا. کہ ان چھ چیزوں کو جب بیچو ایک کسی کی جنس کے مقابلے میں، حنتا کو حنتا کے مقابلے میں، شعیر کو شعیر کے مقابلے میں، تو مثلن بمثلن، یہ حال ہے آگے آپ کو بتلائیں گے، اس حال میں کہ کیا ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے. مثلا دس قفیز دس سا گندم دے رہے ہیں تو بدلے میں کتنی گندم لیں گے، دس سا ہی گندم لیں گے بھائی، برابر ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر مثلا آپ دیتے ہیں ایک شخص سے گندم کے بدلے گندم کی بیع کریں اور آپ اسے دیں دس سا گندم اور اس سے لے لیں گیارہ سا گندم اس کے بدلے میں، دس سا کے بدلے میں گیارہ سا لے لیں، تو دس سا تو دس سا کے بدلے ہوئے اور یہ جو ایک سا آپ کے پاس آیا یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے. اس گیارہواں سا جو آپ کے پاس آیا اس کے مقابلے میں آپ کی طرف سے کوئی عوض نہیں گیا، تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے، اور تو یہ کیا ہے، سود ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ سود ہے بھائی. تو اسی لیے حدیث میں کیا آیا ہے، مثلن بمثلن، جب ایک جنس کو یہ چھ چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیچو، یعنی ایک ہی جنس کے بدلے میں بیچو تو کیا ہونا چاہیے، ان کو آپس میں برابر ہونا چاہیے، برابر. یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھوں، یعنی نقد ہونے چاہیے، ادھار نہیں بھائی، ادھار کی بھی اجازت نہیں، زیادتی کی بھی اجازت نہیں. والفضل ربا، اور زیادتی سود ہے. تفصیل یاد رکھیے بھائی، اس حدیث کے اندر چھ چیزیں آئیں، چھ چیزیں، چھ چیزوں میں سے جو پہلی چار چیزیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کیل کیا جاتا تھا. کیل، کیل یعنی ایک خاص برتن ہوتا تھا، اس میں ماپ کر ان کو بیچا جاتا تھا، گندم جو کھجور اور نمک، خاص برتن ہوتا تھا جسے قفیز کہتے ہیں بھائی، قفیز، تو اس میں ماپ کر بیچا جاتا تھا. جیسے بھائی آج کل آپ دودھ خریدتے ہیں تو گوالا آپ کو ایک برتن میں ماپ کر دودھ دیتا ہے کہ ایک لیٹر چاہیے یا دو لیٹر چاہیے، تو اسی طرح ان کا بھی ایک پیمانہ تھا، ایک خاص برتن تھا وہ ذرا بڑے سائز کا، اس کے ذریعے ان کی بیع کی جاتی تھی. اور آج کل بھی بہت سے دیہات میں وہ ابھی بھی رائج ہے بھائی، اسی طرح ماپ کر ان کی بیع کی جاتی ہے بھائی، اگرچہ اب زیادہ رائج وزن کے ذریعے ہو گیا، وزن کر کے بیچا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ طریقہ اب بھی مل جاتا ہے بہت سے دیہات میں بھائی. تو یہ چھ چیزیں جو بیان ہوئی حدیث کے اندر یہ ہیں کیلی، ان کو ماپا جاتا تھا برتن میں، اور سونا اور چاندی ان کو وزن کیا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ وزن کیا جاتا تھا. تو آگے تفصیل بیان کریں گے کہ ہمارے فقہا نے اس میں چھ چیزوں میں غور کیا اور اس کی علت جو ربا کی علت ہے وہ نکالی. کیا چیز نکالی؟ قدر اور جن، قدر اور جن. قدر کا لفظ شامل ہے کیل اور وزن دونوں کو، کیونکہ چار چیزیں کیلی ہیں تو دو چیزیں کس قسم کی ہیں؟ سونا اور چاندی وزن کی جاتی تھی، تو چار چیزیں کیلی اور دو چیزیں وزنی، تو قدر کا لفظ ایک ہی لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو قدر سے کیا مراد ہے؟ کیل اور وزن دونوں چیزیں، اور اتحاد جنس اس کے لیے شرط ہے کہ دونوں طرف سے ایک جنس ہو. جہاں جب بھی کسی ایسی چیز کی بیع کرنے لگیں اسی چیز کی جنس کے بدلے میں، لوہے کو لوہے کے بدلے میں، تانبے کو تانبے کے بدلے میں، تو اگر ایک ہی جنس دونوں طرف ہے تو اس صورت میں یاد رکھیے، اب آپ دیکھ لیں یہاں قدر ہے یا قدر نہیں. اگر یہ چیزیں وزن یا کیل کر کے بیچی جا رہی ہیں، بیچی جاتی ہیں بھائی، کیل یا وزن کر کے تو قدر بھی آ گئی، اتحاد جنس بھی آ گئی، اب مساوات ضروری ہے کہ جتنی چیز ایک طرف سے جائے اتنی ہی چیز دوسری طرف سے آئے. ایک طرف سے 10 کلو لوہا اس نے خریدا ہے تو بدلے میں بھی کتنا دے؟ 10 کلو لوہا ہی دے بھائی، ورنہ زیادتی کیا ہو جائے گی؟ سود. اور تو اس میں ایک تو برابری بھی ضروری اور دوسرا نقد ہونا بھی ضروری، ادھار بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی، اس لیے کیونکہ ایک ہوتا ہے نقد ایک ہے ادھار، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نقد کو ادھار پر فضیلت ہوتی ہے. نقد کیا ہے؟ ادھار پر اس کو فضیلت ہے. تو زیادتی تو آ گئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ادھار کر دیا تو ایک دے رہا ہے نقد، دوسرا کیا کر رہا ہے؟ ادھار. تو یہ تو زیادتی ایک کی طرف سے گویا زیادتی آ گئی. تو لہذا یاد رکھیے جب دونوں طرف سے جنس بھی ایک ہے اور قدر بھی پائی جا رہی ہے، یعنی وہ چیز کیلی یا وزنی ہے، تو پھر برابری زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام. زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام. اور اگر جنس بدل جائے، ہاں قدر موجود ہے، مثلا گندم کو جو کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، اب جنس تو ایک طرف نہیں لیکن کیل تو ہے، گندم بھی کیلی اور جو بھی کیلی ہے، تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں زیادتی جائز ہے. آپ 10 من گندم دے کر 20 من جو لے لیں، زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں بھائی. تو جنس اور قدر دونوں پائی جائیں تو زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام، اور اگر دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے یعنی جنس نہیں ہے صرف کیل یا وزن ہے تو پھر زیادتی جائز اور ادھار حرام. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ پھر یاد رکھیے بھائی ایک قیمتی بات، حدیث کے اندر یہ 6 چیزیں ذکر ہیں اور یہ 6 چیزیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان 6 میں سے پہلی 4 کیل کر کے بیچی جاتی تھی اور آخری 2 وزن کر کے بیچی جاتی تھی. لہذا ان کے اندر اگر برابری کرنی ہوئی، گندم کے بدلے گندم کی بیع کر رہے ہیں آپ، تو اب یاد رکھیے برابری بھی اسی طریقے سے کرنا پڑے گی جس طریقے پر حدیث میں مراد ہے. حدیث میں کیا مراد ہے؟ حضور کے زمانے میں کس طریقے پر ہوتا تھا؟ کیل کے ذریعے گندم. اب چاہے وزن کر کے بیچا جاتا ہے، آج کا اعتبار نہیں، یہ صرف ان 6 چیزوں کی بات کر رہا ہوں، سب چیزوں کی نہیں، باقی چیزوں کا اپنے زمانے کے اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا. کسی زمانے میں کیل کر کے بیچی جاتی ہے تو وہاں مساوات کیل کے لیے کے ذریعے کر لیں گے، جہاں اگر کچھ سالوں بعد وزن شروع ہو گیا تو مساوات وزن کے ذریعے کر لیں گے. لیکن یہ 6 چیزیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، اب بھی اگر ان میں مساوات کرنی ہوگی تو اسی طریقے پر کرنی ہوگی. مثلا آپ گندم کے بدلے گندم بیچ رہے ہیں بھائی، دوسرے سے بھی بدلے میں گندم ہی لے رہے ہیں، اب آپ اپنی طرف سے مثلا 500 کلو گندم آپ نے دی اور ادھر سے بھی 500 کلو گندم آپ لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان میں تو مساوات آ گئی. نہیں نہیں بھائی، کلو آپ وزن کر کے ان مساوات کر رہے ہیں، حدیث میں ان کا ذکر آیا، وہ کس اعتبار سے ہے؟ ہاں تو یہ وزن والے مساوات کا اعتبار ہی نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر مساوات کرنی ہے تو کس طرح کریں گے؟ یہاں کیل ہی کے ذریعے آپ کو مساوات کرنی پڑے گی. یعنی یہ جو 6 چیزیں ہیں، یعنی جو اس زمانے میں کیل کے ذریعے مساوات تھی، حدیث میں بھی وہی مراد ہے، تو کیل کے ذریعے ہی مساوات کرنا پڑے گی، آج کے زمانے کا اعتبار نہیں. سونا چاندی اس وقت بھی وزن کیا جاتا تھا، آج بھی وزن کیا جاتا ہے. فرض کرو کوئی زمانہ آ جائے اس میں کوئی اور پیمانہ ان کا آ جائے، کیل یا کوئی صورت بن جائے، تو بھی اگر ان سونے کے بدلے سونا یا چاندی کے بدلے چاندی کی بیع کرنا پڑے تو مساوات کس طرح ضروری ہوگی؟ فعل کے ذریعے نہیں بلکہ حدیث میں جیسے وزن مراد ہے تو وزن ہی کے ذریعے برابری کرنا پڑے گی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ صرف ان چھ چیزوں میں ہے، ان کے علاوہ باقی چیزیں وہ زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. مثلا چاول، چاول کا ذکر نہیں حدیث میں لیکن وہاں قدر اور جنس ہے، چاول کو چاول کے بدلے بیچیں تو جنس بھی آ گئی، دونوں طرف ایک ہی جنس، اور قدر چاول کو بھی وزن کر کے یا ماپ کر بیچا جاتا ہے، تو اس میں پھر زمانے کا اعتبار ہے. اگر آج کے زمانے میں چاول کو ماپ کر بیچا جاتا ہے تو مساوات بھی ماپ کر کرنا پڑے گی، اور اگر وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو مساوات بھی کس طرح کرنا پڑے گی؟ وزن کے ذریعے. تو باقی چیزوں میں زمانے کا اعتبار، لیکن ان چھ چیزوں میں کس کا اعتبار؟ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ اس وقت ہے جب مساوات کرنا چاہیں، یعنی گندم کے بدلے گندم ہے، جو کے بدلے جو ہے، کھجور کے بدلے کھجور ہے، آپ مساوات کرنا چاہتے ہیں تو مساوات اسی طرح کرنا پڑے گی. ہاں اگر جنس ہی بدل جائے، گندم کو آپ بیچ رہے ہیں کس کے بدلے؟ جو کے بدلے، کس کے بدلے؟ پھر تو مساوات ضروری نہیں ہے، پھر جیسے مرضی بیچیں، چاہے وزن کر کے بیچیں چاہے جس طرح بھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر تو برابری ضروری ہی نہیں ہے بھائی. وَيُرْوَى كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ، اور روایت کیا گیا ہے، بعض حدیث میں بعض روایتوں میں یہ لفظ آئے ہیں، كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ، یہ لفظ آئے ہیں. مکان قوله علیہ الصلاۃ والسلام مثلاً بمثلٍ، بھائی اس حدیث میں تو آیا مثلاً بمثلٍ، بعض روایتوں میں مثلاً بمثلٍ کے بجائے كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ کے الفاظ ملتے ہیں بھائی. کس کے الفاظ ملتے ہیں؟ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ کے الفاظ ملتے ہیں. معلوم ہوا مثل سے کیا مراد ہے؟ برابر ہو، یعنی کس اعتبار سے؟ كَيْل یا وزن کے اعتبار سے. وَقَوْلُهُ الحنت، وقوله الحنتا تھا، اور حضور علیہ السلام کو جو قول ہے الحنتا تھا، یوروا بالرفع، اس کو روایت کیا گیا ہے رفع کے ساتھ، رفع کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے بھائی. اوپر حدیث تھی میں نے کیا پڑھا الحنتا تھا بالحنتا تھی، پہلے حنتا پر کیا پڑھا نصب، بعض روایتوں میں رفع کے ساتھ آیا ہے الحنتا تو، تو یہ بھی یعنی روایتوں میں رفع کے ساتھ بھی آیا ہے اور آگے ذکر کریں گے نصب کے ساتھ بھی آیا ہے. بعض راوی اس کو نصب کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بعض اس کو رفع، دونوں روایتیں آئی ہیں بھائی. رفع کی صورت میں کیا ترکیب ہوگی؟ یاد رکھیے رفع کی صورت میں یہ مبتدا خبر ہیں الحنتا تو بالحنتا تی، اور یہاں مضاف محذوف ہے اے بیع الحنتتی بالحنتتی، بیع الحنتتی بالحنتتی، گندم کا بیچنا بیع الحنت، گندم کا بیچنا گندم کے بدلے میں ہے. تو یہاں پر یہ بیع الحنتتی، بیع مرفوع مضاف بھائی مبتدا ہے، اور الحنتتی مضاف الیہ، پھر بیع لفظ کو حذف کر لیا گیا اور وہ تو تھا مبتدا، اس پر تو تھا رفع، تو جب اس کو حذف کر لیا گیا، حنتا کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا، تو وہی رفع کس کو دے دیا گیا؟ حنتا کو دے دیا گیا، تو یہ رفع ہے اس پر مبتدا ہونے کی وجہ سے. تو کہتے ہیں وقوله علیہ حضور علیہ السلام کا قول الحنتا جو ہے یروا بالرفع، اس کو روایت کیا گیا ہے رفع کے ساتھ، اے بیع الحنتتی بالحنتتی مثلم بمثلن، اس میں بھی اسی طرح آیا ہے مثلن بھی مثلن رفع کے ساتھ. ویوروا بن نصب، اور اس کو نصب کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے، ای بی الحنتا بالحنتتی، بیچو تم لوگ گندم کو گندم کے مقابلے میں. والحنتا تو مکیل، اور گندم کے کیا ہے مکیلی چیز ہے، اس کو کیل کیا جاتا ہے، برتن میں ماپ کر بیچا جاتا ہے. قوبل بجنس ہی، اس کا مقابلہ کس سے کیا گیا حدیث میں؟ اسی کی جنس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا بھائی، گندم کے مقابلے میں گندم ہی ذکر ہوئی ہے. وقوله، اور حضور علیہ السلام کا قول مثلم بمثلن، یہ جو متن یہ حدیث میں آیا یہ منصوب ہے کیوں؟ کہتے ہیں حال لما سبقا، یہ ما قبل سے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی حنتا وغیرہ سے یہ حال ہے. کان، آگے دیکھیے بتلائیں گے کس طرح، کانہ قیلا، گویا کہ یوں کہا گیا، بیع الحنتا بالحنتا حال کونہ ما متماثلین مثلا بمثل، اے حال کونہ ما متماثلین، بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے میں، اس حال میں کہ دونوں کیا ہوں، ایک دوسرے کے مثل ہوں. تو یہ حال ہے مولانا، کیا ہے؟ حال ہے. والاحوال شروط، اور حال احوال جو ہیں وہ شرط ہوتے ہیں. احوال کیا ہوتے ہیں بھئی؟ یاد رکھیے، یہ جو حال ہے یہ صفت کے درجے میں ہوتا ہے. کس کے درجے میں؟ حال ہوتا تو منصوب ہے، جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یہ ہے تو حال. لیکن یہ کس کے درجے میں ہے؟ صفت کے درجے میں ہے، یعنی وہ سوار ہو کر آیا بھائی، یعنی آتے ہوئے اس کی صفت کیا تھی، اس کا وصف کیا تھا، وہ سوار تھا. تو یہ صفت کے درجے میں ہوتا ہے، اور صفت قید ہوا کرتی ہے. صفت کیا ہوا کرتی ہے؟ قید ہوا کرتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں آکلو خبزن باریدن، میں ٹھنڈی روٹی کھاؤں گا. آکلو خبزن باریدن، تو دیکھیے باریدن یہ صفت ہے خبز کی، اور حال یہ صفت ہے، اور صفت کیا ہوا کرتی ہے؟ قید ہوا کرتی ہے. کیا ہوا کرتی ہے؟ قید ہوا کرتی ہے. تو کیا معنی ہوا میرے کلام کا؟ یہ یاد رکھیے شرط کے درجے میں ہے. آکلو خبزن انکانت باریدن، انکانا باریدن، میں روٹی کھاؤں گا اگر یہ ٹھنڈی ہوئی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی معنی نا، میں ٹھنڈی روٹی کھاؤں گا. کیا معنی؟ میں روٹی کھاؤں گا اگر وہ ٹھنڈی ہوئی. تو یہ حال، یہ صفت کیا ہوا کرتی ہے؟ قید ہوا کرتی ہے. تو لہذا تو حال بھی صفت کے درجے میں، لہذا یہ قید ہوا، تو یہ شرط کے درجے میں ہے. مثلا کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انت طالق راکبتن، انت طالق راکبتن، تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو سوار ہو. یعنی گویا اس نے یوں کہا، یہ حال ہے، اور حال کس کی طرح ہے؟ صفت کی طرح، اور صفت کیا ہوا کرتی ہے؟ قید ہوا کرتی ہے. گویا یہ کس کے درجے میں ہے؟ شرط کے درجے میں ہے. گویا اس نے یوں کہا، انت طالق ان کنتی یا ان رقیبتی، انت طالق ان رقیبتی، تجھے طلاق ہے اگر تو سوار ہوئی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدیث میں بھی یہاں مثلن بمثلن جو ہے یہ حال ہے، اور حال کیا ہے؟ شرط ہے مولانا. تو کہتے ہیں والاحوال شروط، اور احوال شرط ہیں. والامر للایجاب، اور امر کس لیے آتا ہے؟ ایجاب، کوئی چیز واجب کرنے کے لیے. بیع الحنتہ بالحنتہ، بیع امر آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ ایجاب کے لیے آتا ہے. والبیع مباح، اور بیع مباح ہے. بیع کیا ہے بھائی؟ دیکھیے امر آ گیا، بیع الحنتہ بالحنتہ، بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے میں، امر آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو کیا گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا واجب ہوگا؟ نہیں بھائی، واجب نہیں. بیع تو بالاجماع مباح ہے، بیع تو بالاجماع مباح ہے. معلوم ہوا امر اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا بھائی، امر اس کی طرف متوجہ، کیونکہ بالاجماع بیع کیا ہے؟ مباح ہے، واجب نہیں. تو لہذا اس ایجاب، یہ جو اس کے اندر ایجاب آ رہا ہے امر کے اندر، یہ پھر جائے گا حال کی طرف. کس کی طرف؟ حال کی طرف. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی؟ امر آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ ایجاب کے لیے. تو یہاں یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ بیع واجب ہے، کیونکہ بیع تو بالاجماع مباح ہے. پھر بھائی اس ایجاب کا کیا کریں؟ امر سے تو ایجاب آتا ہے، تو جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایجاب کس کی طرف پھر جائے گا؟ حال کی طرف، یعنی وہ قید کی طرف پھر جائے گا، یعنی گندم کی بیع گندم کے بدلے جائز ہے لیکن شرط برابری ہے، برابری واجب ہے لیکن برابری کیا ہے؟ تو دیکھو ایجاب کس کی طرف پھر گیا؟ حال یعنی شرط کی طرف. تو کہتے ہیں والبیع مباح، بیع مباح ہے، فینصرف الامر الى الحال التي هي شرط، تو امر پھر جائے گا اس حال کی طرف جو کہ شرط ہے. فیکون المعنی، تو معنی ہو جائے گا وجوب ال فیکون المعنی وجوب البیع بشرط التسویتی، بیع واجب ہے تسویہ کی شرط کے ساتھ، بے واجب ہے یعنی تسویہ کی شرط کے ساتھ بے واجب ہے، تسویہ کی شرط کے ساتھ بے واجب. ویسے بے نفس بے نہیں واجب بلکہ تسویہ کی شرط بے کرنے، ویسے تو بے مباح ہے کرو یا نہ کرو، لیکن اگر کرو تو تسویہ کی شرط کے ساتھ واجب ہے، ویسے جائز نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، برابری ہونی چاہیے. والمماثل بشرط التسویہ والمماثلۃ، تسویہ برابری اور مماثلت کی شرط کے ساتھ بے کا واجب، بے واجب ہوگی. معنی سمجھ میں آیا؟ فیکون المعنی وجوب البیع بشرط التسویہ والمماثلۃ، تو معنی ہوا کہ مماثلت اور تسویہ کی شرط کے ساتھ بیع واجب ہے. لا وجوب نفس البیع، نہ کہ نفس بیع واجب ہو، ایسا نہیں. بھائی نفس بیع نہیں واجب، ہاں نفس بیع مباح، ہاں بیع کرنے لگو تو پھر تسویہ کی شرط کے ساتھ اور مماثلت کی شرط کے ساتھ واجب ہے. وأراد بالمثل القدر، اور ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل کے ذریعے قدر کا، کس کا ارادہ کیا؟ بھائی حدیث میں آیا مثلاً بمثلٍ، اس سے حضور علیہ السلام کی کیا مراد ہے؟ یہ شارح کیا بتلا رہے ہیں آپ کو؟ توجہ ہے سبق کی طرف. مثل سے کیا مراد ہے؟ شارح کیا بتلا رہے ہیں؟ قدر مراد ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا قدر مراد ہے مثل سے؟ قدر کیا مراد ہوتے ہیں؟ قدر سے کون سی دو چیزیں مراد ہیں؟ کیل اور وزن. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مثل کے لفظ سے قدر مراد ہے یعنی کیل اور وزن؟ کہتے ہیں بھائی ہم نے ابھی روایت نہیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک حدیث میں مثلن کی جگہ کیا آیا ہے؟ کیلن بھی کیلن و وزن بھی وزن کے لفظ ہیں. معلوم ہوا مثل سے کیا مراد ہے؟ کیل اور وزن یعنی قدر مراد ہے. تو کہتے ہیں وہ اراد بالمثل القدر، اور ارادہ کیا مثل کے لیے قدر کا، یعنی الکیل فی المکیلات والوزن فی الموزونات، یعنی مکیلات میں کیل اور موزونات میں وزن وہ مراد ہے. بدلیل ما ذکر فی حدیث آخر کیلم بکیل، اس دلیل کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے وہ جو ما ذکر فی حدیث، وہ جو ذکر کیا گیا ہے حدیث فی حدیث آخر دوسری حدیث میں کیلن بھی کیلن، اس حدیث کی وجہ سے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی بدلیل ما، یاد رکھیے دلیل کی اضافت ہو رہی ہے ما کی طرف بھائی، اور یہ اضافت بیانی ہے. کون سی اضافت ہے؟ اضافت بیانی وہ ہے جس میں مضاف الیہ مضاف کا بیان کرتا ہے. توجہ سے سننا بھائی، اضافت بیانی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مضاف الیہ مضاف کا بیان کرتا ہے، اس کی تفسیر کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے. تو یہ جو مثل ہے اس سے حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ قدر کا. یہ مثل سے حضور علیہ السلام نے کس کا ارادہ فرمایا؟ قدر کا ارادہ فرمایا. بدلیل ما ذکر فی حدیث آخر، اس دلیل کی وجہ سے وہ جو دوسری حدیث میں ذکر ہے کیلن بکیلن، تو حضور علیہ السلام نے قدر سے مثل کا ارادہ کیا اس دلیل کی وجہ سے. بھئی وہ کیا دلیل ہے؟ ما ذکر فی حدیث آخر, وہ جو یہ دلیل ہی ذکر ہو رہی ہے, وہ جو دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. کیلن بھی کیلن, بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دلیل کی اضافت ما ذکر فی حدیث آخر کی طرف ہے, اور یہ اسی دلیل کا بیان ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو یہ اضافت کون سی ہوئی؟ اضافت بیانی. یہ جو پیچھے آیا تھا وہ اراد بالمثل القدر, یاد رکھیے یہ متن ہے متن بھائی. وہ اراد بالمثل, ارادہ کیا مثل کے سے قدر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلیل, کس کی وجہ سے؟ دلیل. کون سی دلیل؟ وہی حدیث دلیل آگے ذکر کیجیے, وہ جو ذکر کیا گیا ہے حدیث کے دوسری حدیث کے اندر. کیلن بھی کیلن بھائی. وہ اراد بالفضل, اور ارادہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے ذریعے. کون سا فضل؟ فی قولہ والفضل ربا. شارح بتلا رہے ہیں وہ جو حدیث میں کیا لفظ آیا تھا, والفضل ربا. یہ جو فضل کا لفظ ہے اس کے ذریعے ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفضل علی القدر دون نفس الفضل, قدر پر جو زیادتی ہے نہ کہ نفس زیادتی. نفس زیادتی نہیں مراد بلکہ قدر پر جو زیادتی ہے, وہ جو پیمانے پر زیادتی ہے وہ مراد ہے, نفس زیادتی مراد نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس زیادتی سے مراد جو ہے وہ زیادتی علی القدر, اس قدر پر ہے یعنی کیل یا وزن پر. دون نفس الفضل, نہ کہ نفس زیادتی. حتی یجوز بیع حفنت بحفنتین, یہاں تک کہ جائز ہے ایک حفنہ کی بیع دو حفنہ کے بدلے میں. بھئی یہاں آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ حدیث میں آیا زیادتی سود ہے, اس سے ہر زیادتی نہیں مراد, نفس زیادتی نہیں مراد, بلکہ وہ زیادتی جو قدر پر ہو. قدر پر جو زیادتی ہے وہ مراد ہے. اور آگے آپ کو بتلائیں گے, دیکھیے آگے بھی دیکھ لیں. وہ ہاکذا الا ان یبلغ نصف ساع, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نصف ساع کو. تو یاد رکھیے شریعت میں سب سے چھوٹا پیمانہ جس کا اعتبار کیا گیا, جس کے بعد سے احکام متعلق ہیں بھائی, آپ نے پڑھا ہے صدقہ فطر کتنا ہے, یہ نصف سا گندم ہے یا سا کھجور ہے وغیرہ. تو چھوٹا سے چھوٹا کون سا ذکر ہوا؟ نصف سا ذکر ہوا. تو نصف سا سے کم کا کہیں حکم نہیں ہوا. معلوم ہوا شریعت کے اندر کم سے کم وہ مقدار جس کا اعتبار ہے وہ کتنا ہے؟ نصف سا ہے. تو لہذا نصف سا سے کم ہو تو اس میں زیادتی جائز ہے, لیکن اگر مقدار نصف سا تک پہنچ رہی ہو تو پھر مساوات ضروری ہوگی. تو چنانچہ نصف سا سے کم ہو, ایک مٹھی گندم کے بدلے دو مٹھی گندم کی بیع جائز, کیونکہ نصف سا تک ہی نہیں پہنچ رہے بھائی. آپ ایک مٹھی گندم دے کر, اعلیٰ گندم ہے آپ کی, دوسرے کے پاس ردی ہے, آپ ایک مٹھی دیتے ہیں اس سے بدلے میں دو مٹھی خرید لیتے ہیں, یہ یاد رکھیے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس قدر پر زیادتی ہے ہی نہیں. قدر تو کم از کم کتنی ہے؟ نصف سا. تو نفس زیادتی تو نہیں, یہاں تو نفس زیادتی تو ہے لیکن نفس زیادتی مراد ہی نہیں ہے حدیث کے اندر, وہ قدر پر زیادتی مراد ہے. اور وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ جب مقدار کہاں تک پہنچ جائے؟ نصف. تو یہ اس سے کم کم کے اندر ہے, لہذا یہ جائز ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیے لفظ آیا حفنتن, اس میں حفنا پڑھنا بھی جائز, حفنتن ہا پر ضمہ بھی جائز ہے, دونوں لغتیں ہیں اس کے اندر بھائی. حفنتن حفنتن, اور یاد رکھیے حفنتن کسے کہتے ہیں بھائی؟ مٹھی کو نہیں بھائی, یاد رکھیے حفنتن یہ دونوں ہاتھوں کو ملا لینا, جیسے آپ دعا کے اندر دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں, اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کر یہ بھر کر آٹا یا مطلب گندم لی, تو یہ ہے ایک حفنا, یعنی دونوں ہتھیلیاں بھر کر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے بھائی آپ دریا سے پانی پیتے ہیں دونوں چلو بھر کر بھائی, لیکن وہ تو مایا ہے, بہنے والی چیز ہے پانی. حفنا صرف خشک چیز میں کہیں گے. کس میں استعمال ہوتا ہے؟ خشک چیز, گندم یا آٹا. اگر آپ یہ دونوں ہتھیلیاں بھر کر کسی کو دیں گے تو کہیں گے ایک حفنا اس نے دیا یا دو حفنا دے دیے, تو دونوں ہتھیلیاں بھر کر بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ حفنا کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہتھیلیاں بھر کر جو ہو مقدار, یہ حفنا کہلاتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں ارادہ کیا فضل کے ذریعے, الفضل علی القدر دون نفس الفضل, قدر پر زیادتی نہ کہ نفس سے زیادتی, حتی یجوز بیع حفنت بحفنتین, یہاں تک کہ ایک حفنا کی بیع جائز ہے دو حفنا کے بدلے میں. وہکذا الی ان یبلغ نصف ساع, اور اسی طرح یہاں تک کہ پہنچ جائے نصف ساع تک. فصار حکم النص وجوب التسوية بينهما في القدر ثم الحرمة, تو ہو گیا نص کا حکم. کیا ہوا نص کا حکم؟ وجوب التسوية بينهما, کے برابری واجب ہے ان دو متماثلین میں. فی القدر, کس چیز میں؟ قدر میں برابری واجب ہے. ثم الحرمة, پھر حرمت ہے. اے ثم الحرمۃ للفضل, پھر حرمت ہے کس کے لیے؟ تسویہ واجب ہے قدر کے اندر, اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہے؟ حرمت ہے. کب حرمت ہے؟ زیادتی, جو زیادتی ہے اس میں حرمت ہے. تسویہ ضروری ہے بھائی, تسویہ نہیں کرو گے تو کیا آ جائے گی؟ حرمت آ جائے گی, سود آ جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حکم نص کا ہوا وجوب التسویہ بینہما فی القدر ثم الحرمۃ بنا ان علی فوات حکم الامر, بنا بر امر کے حکم کے فوت ہو جانے, پھر حرمت ہے, یعنی پھر حرمت ثابت ہوگی اس زیادتی کے لیے بنا بر امر کے حکم کے فوت ہو جانے کی وجہ سے. حکم امر فوت ہو گیا, کیا تھا حکم امر؟ وجوب التسویہ. کیا تھا؟ وجوب تسویہ. تو جب تسویہ فوت ہوگا, جب برابری نہ رہے گی, کون سا حکم آ جائے گا؟ حرمت والا آ جائے گا. یہ معنی ثم الحرمۃ بنا ان علی فوات حکم الامر, پھر حرمت ہے, پھر بنا بر حکم امر کے فوت ہو جانے کے. یعنی حیث ما فاتت التسویہ تثبت الحرمۃ, یعنی جہاں بھی تسویہ برابری فوت ہوگی وہاں حرمت ثابت ہو جائے گی. ہذا حکم النص, یہ ہے نص کا حکم. یہ ہے کیا ہے نص کا حکم؟ وجوب تسویہ اور حرمت فضل. نص کا حکم کیا آیا؟ وجوب تسویہ اور حرمت فضل. وداعی الیہ, اور جو داعی ہے اس کی طرف, یعنی حکم امر کی طرف, وہ چیز, وہ علت جو لے جانے والی ہے اس کی طرف, حکم امر کی طرف, وہ وجوب تسویہ. کیا ہے؟ وہ چیز جو وجوب تسویہ کی طرف باعث ہے, اس کی طرف لے جانے والی ہے, آگے آپ کو بتلائیں گے, وہ قدر اور جنس ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز باعث ہے اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ تسویہ واجب اور زیادتی حرام؟ وہ کیا چیز ہے؟ قدر اور قدر اور جنس جہاں آئیں گے وہاں تسویہ واجب اور زیادتی حرام. تو وہ داعی, وہ چیز جو لے جانے والی ہے, دعوت دینے والی ہے, الیہ اس حکم امر کی طرف, کون سا حکم امر؟ وجوب تسویہ اور حرمت فضل یا حرمت ربا کہہ لیں. وہ العلت الباعثت على وجوب التسویت، یعنی وہ علت جو باعث ہے تسویہ کے واجب ہونے پر، القدر والجنس، وہ قدر اور جنس. لأن ایجاب التسویت فی القدر بین هذه الاموال، اس لیے کیونکہ تسویہ کا واجب ہونا فی القدر قدر میں، بین هذه الاموال ان اموال کے درمیان. ترجمہ آخر سے دیکھیے، کیونکہ ان اموال کے درمیان قدر میں تسویہ کا واجب کرنا، ان اموال میں کی درمیان، یہ جو اموال ربویہ ہیں، یہ جو حدیث میں ذکر ہوئے، یہ جو اموال ربویہ ہیں ان کے درمیان قدر میں برابری کا واجب کرنا، یہ تقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے، ان تکون امثالا متساویتا، کہ ان کو کیا ہونا چاہیے، امثال متساویہ ہونا چاہیے. بھئی حدیث میں کیا کیا گیا، یہ جو چھ چیزیں ذکر ہوئی، یہ اموال ربویہ جن میں سود آ جاتا ہے، یہ اموال، ان اموال ربویہ کے درمیان قدر کے اندر برابری کو واجب کیا گیا حدیث میں، ان میں قدر کے اندر برابری کو واجب کیا گیا جو ہے، یقتضی، یہ ایجاب تسویہ تقاضا کرتا ہے، ان تکون امثالا متساویتا، کہ یہ چیزیں کس قسم کی ہونی چاہیے، امثال متساویہ ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے مثل ہوں اور ان میں برابری ہو سکے، ان میں برابری ہو سکے، یعنی اسی کیل یا وزن کے ساتھ. ولن تکون کذلک الا بالقدر والجنس، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا سوائے قدر اور جنس کے، قدر اور جنس کے ہو تو پھر ہی ہو پھر ہی برابری ہو سکتی ہے بھائی، ورنہ برابری نہیں ہو سکتی. لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى، اس لیے کیونکہ مماثلت وہ قائم ہوتی ہے، یعنی حاصل ہوتی ہے. تقوم کا کیا معنی، حاصل، اس لیے کیونکہ مماثلت حاصل ہوتی ہے صورت اور معنی کے ساتھ. دو چیزیں صورتن بھی ایک جیسی ہوں، معنن بھی ایک جیسی ہوں، تو ہم کہیں گے ایک دوسرے کے مماثل ہیں، صورتن بھی ایک دوسرے جیسی اور معنن بھی. صورتن کیسے ایک جیسی، یعنی ایک طرف بھی ایک سا گندم ہے، دوسری طرف بھی ایک سا گندم ہے، تو صورت ایک جیسی ہے بھائی، کیونکہ ایک سا ہے، دوسری طرف بھی ایک سا ہے. اور معنن بھی ان میں تماس مماثلت ہے بھائی، وہ بھی گندم ہے، یہ بھی گندم ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اس یہ بھی وہی، اس کے بھی وہی فائدے، دوسری کے بھی وہی فائدے بھائی، اس کی بھی. تو ان میں صورتن بھی مماثلت ضروری اور معنن بھی. معنن مماثلت آئے گی آگے آپ کو بیان کریں گے جنس کے ذریعے، ایک طرف ایک جنس ہے دوسری طرف بھی وہی جنس ہو تو معنن مماثلت ہے، اور صورتن مماثلت آئے گی کیل یا وزن کے ذریعے، ایک طرف ایک سا گندم ہے تو دوسری طرف بھی کیا ہو، ایک سا ہی گندم ہو، تو یہ صورتن بھی ایک دوسرے کے مماثل ہیں بھائی. لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى، اس لیے کہ مماثلت حاصل ہوتی ہے صورت اور معنی دونوں سے. وذلك بالقدر والجنس، اور وہ کس کے ذریعے ہوگی، قدر اور جنس کے ذریعے مماثلت آئے گی. فبالقدر تقوم المماثلة السورية، تو قدر کے ذریعے مماثلت سوریہ حاصل ہوگی، صورتن مماثلت آئے گی بھائی، دونوں برابر مقدار ایک طرف کوئی پڑی ہے برابر، تو صورتن کیا ہے، ایک جیسی. وبالجنس تقوم المماثلة المعنوية، اور جنس کے ذریعے کون سی مماثلت حاصل ہوگی، مماثلت معنویہ حاصل ہوگی. والجنس، اب بتلا رہے ہیں بھائی یہ جنس آپ نے کہاں سے نکالا، اور یہ قدر کہاں سے نکالی وہ ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں والجنس مدلول قولہ الحنتۃ بالحنتۃ دی, جنس جو ہے یہ مدلول ہے حضور علیہ السلام کے قول الحنتۃ بالحنتۃ کا. حنتا گندم کے بدلے گندم, دیکھو اس نے کس چیز پر دلالت کی, دونوں طرف ایک جنس ہے بھائی, تو یہ مدلول ہوا اس کا جنس بھائی. والقدر مدلول قولہ مثلا بمثل, اور قدر جو ہے یہ مدلول ہے حضور علیہ السلام کے قول مثلا بمثل کا. اس سے کیا یہ مثلا بمثل کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے, قدر پر. کس طرح قدر پر دلالت کر رہا ہے, وہ جو دوسری حدیث میں آیا تھا کیلا بکیل و وزن بوزن, تو اس سے معلوم ہوا یہ دلالت کر رہا ہے قدر پر. فَإِن لَمْ يُوجَدِ الْجِنْسُ, پس اگر جنس نہ پائی جائے یعنی دونوں طرف ایک جنس نہ ہو, کل حِنْتَتِ مَعَ الشَّعِيرِ, جیسے گندم کس کے ساتھ, جو کے ساتھ, اور لَمْ يُوجَدِ الْقَدْرُ, یا قدر نہ پائی جائے, کما فی العددیاتی, جیسے عددی چیزوں کے اندر جن کو گن کر بیچا جاتا ہے, جیسے مالٹے ہیں, کیلے ہیں, انڈے ہیں, ان کو کیا کیا جاتا ہے, گن کر بیچا جاتا ہے. اب آپ مثلا ایک درجن کینو دے کر دوسرے شخص سے دو درجن کینو لیتے ہیں, بیع کرتے ہیں بھائی, یاد رکھیے جائز ہے. یہ کیا ہے, کیوں, کیونکہ جنس تو ہے ٹھیک ہے, اس طرف بھی کینو ہے دوسری طرف بھی کینو, لیکن قدر نہیں ہے. اس کو ماپ کر بیچ رہے ہیں کسی برتن میں, وزن کر کے بیچ رہے ہیں نہیں, بلکہ گن کر بیچ رہے ہیں. اور قدر میں تو صرف کیا چیز شامل تھی, کیل اور وزن بھائی, تو قدر بھی ضروری اور جنس بھی ضروری. تو کہتے ہیں اگر جنس نہ پائی جائے جیسے گندم جو کے ساتھ, یا قدر نہ پائی جائے کما فی العددیات, جیسے کہ عددی چیزیں ہیں ان میں, تو لم تشترط المساوات, تو پھر مساوات شرط نہیں ہوگی. ولا یظہر الربا, اور ربا ظاہر نہیں ہوگا یعنی سود نہیں ہوگا. ویرد علیہ, اور اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے, انا لا نسلم ان المماثلت تثبت بالقدر والجنس فقط. بھئی اشکال بات اعتراض اس پر وارد ہوتا ہے, معترض کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ صرف جنس اور قدر کے ذریعے مماثلت آ جائے گی, دونوں طرف جنس بھی ایک ہو اور دونوں میں قدر بھی ہو تو آپ کے دونوں کیا ہیں, باہم متماثل ہیں. نہیں, مماثلت کے لیے ضروری ہے کہ نوع بھی ایک جیسی ہو, یعنی ایک اعلیٰ گندم ہے تو دوسری بھی اعلیٰ گندم ہو, ایک ردی گندم ہے تو دوسری بھی ردی ہو, تو پھر مماثلت آئے گی. اگر ایک طرف اعلیٰ گندم ہے ایک طرف ادنا گندم ہے, پھر تو مماثلت ہی نہیں پائی گئی پورے طور پر. اور آپ نے ہمیں کیا بتلایا تھا, امثال متساویہ ہونے چاہیے بھائی, کیا ہونے چاہیے, تو یہ تو پھر امثال متساویہ نہ رہیں گے, لہذا پھر ان کی کمی بیشی کے ساتھ اجازت ہونی چاہیے. آپ ایک سا اعلیٰ گندم دے کر پانچ سا ردی گندم لے سکتے ہیں, جائز ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ مماثلت ہے ہی نہیں. آپ نے ہمیں کیا بتلایا, امثال متساویہ, اور امثال متساویہ تبھی بنیں گی جب عمدہ اور ردی ہونے کے اندر بھی دونوں ایک دوسرے کے مثل ہو, ورنہ تو وہ مماثلت ہی نہیں ہے. تو جواب دیں گے آپ کو کہ ہاں ہمیں آپ کا اعتراض تسلیم, پوری مماثلت تب ہی آئے گی جب عمدہ یا ردی ہونے میں بھی دونوں ایک دوسرے کے مماثل ہوں. لیکن اس کو خود نفس ہی نے ساقط کر دیا, عمدہ ردی ہونے کا اعتبار نہیں کرنا, یہ حدیث میں آ گیا. ان حدیث میں کیا آ گیا کہ ان آگے حدیث آ کر ذکر کریں گے لاس بھائی, جیدہا وردیہا سواء, ان کا عمدہ اور ان کے ردی, ان چھ چیزوں کے عمدہ اور ان کا ردی یہ سب برابر ہیں. معلوم ہوا عمدہ اور ردی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ویرد علیہ, اور اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ان لا نسلم ان المماثلت تثبت بالقدر والجنس فقط, کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ مماثلت وہ صرف جنس اور قدر کے ذریعے ثابت ہو جائے گی. بل لا بد ان تکون فی الوصف ایضا, بلکہ ضروری ہے کہ مماثلت وصف میں بھی ہو. وَهُوَ الْجَوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ، اور وہ جودت اور رداءت ہے، عمدہ اور ردی ہونا. فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ، تو جواب دیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، وَسَقَطَتْ قِيمَةُ الْجَوْدَةِ بِالنَّفْسِ، اور عمدہ کی قیمت جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے بِالنَّفْسِ، نفس کی وجہ سے. وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، جیدها وردیها سواء، ان کا عمدہ ان چھ چیزوں کا اور ان کا ردی، یہ ان کے عمدہ اور ردی سب برابر ہیں. ھذا حکم النص، یہ ہے نص کا حکم، یہ ہے نص کا حکم. ھذا کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ بتلا رہے ہیں، اے کون الداعی الى وجوب التسویتی هو القدر والجنس، یعنی تسویہ کے وجوب کی طرف جو داعی ہے وہ کیا ہے؟ جنس اور بھئی وہ چیز جس کی وجہ سے تسویہ واجب ہوگا وہ کیا چیز ہے؟ اس پر باعث کیا چیز ہے؟ علت کیا ہے اس تسویہ کے لیے کہ واجب ہونے کے لیے؟ جنس اور قدر. تو کہتے ہیں یہ جو وجوب تسویہ کی طرف داعی ہے وہ قدر اور وجوب تسویہ کی طرف داعی قدر اور جنس کا ہونا، ثابتن اے حکم ثابتن، یہ ایسا حکم ہے جو ثابت ہے، بِاشارت النص، کس کے ذریعے؟ اشارت النص کے ذریعے، لا بمجرد الرائے، نہ کہ محض رائے سے، محض رائے سے نہیں بلکہ یہ اشارت النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے. بھائی اوپر اتنی لمبی ہم نے تقریر کی، بھائی بتلایا کہ دیکھیے حدیث میں اگرچہ یہ کہا تو نہیں گیا، صریح لفظ میں یہ بات کہی تو نہیں گئی کہ تسویہ کی طرف داعی قدر اور جنس ہے. تسویہ کی طرف داعی کون ہے؟ قدر، یہ حدیث میں یہ تو نہیں کہا گیا، لیکن حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے. جنس کا پتہ کس سے چل رہا ہے؟ الشعیرہ بے شاعری، اس سے جنس خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور مثلن بھی مثلن سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ قدر سمجھ میں آ رہی ہے. کس طرح کے دوسری روایت میں کیا آیا؟ کیلن بھی کیلن و وزنن بھی وزنن. تو حدیث میں اس کی طرف کیا ہوا؟ اشارہ ہوا. تو یہ جو داعی ہے یعنی وہ جو علت ہے جو برابری کو واجب کرتی ہے کہ برابری کرنا واجب ہے، وہ کون سی علت ہے؟ قدر. اور تو قدر اور جنس کا وجوب تسویہ کی طرف داعی ہونا، قدر اور جنس کا وجوب تسویہ کا باعث ہونا، یہ ایسا یہ حکم ثابت بشارت النص. میں نے بتایا ثابتن سے پہلے موصوف نکال لیں، حکم ثابت بشارت، یہ ایسا حکم ہے جو ثابت ہے کس کے ذریعے؟ اشارت النص سے ثابت ہے، لا بمجرد رائے، یہ محض رائے کے ذریعے نہیں، یہ چیزیں ہم نے رائے کے ذریعے نہیں نکالی بلکہ حدیث میں باقاعدہ ان کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے ثابتن سے پہلے حکم کا لفظ کہا، موصوف محذوف مان لے بھائی. تو دیکھیے یہ اصل میں میں اوپر متن کی عبارت منطبق کر رہا ہوں. ھذا کس کی طرف اشارہ ہوا؟ کون الداعی، داعی کون ہے؟ قدر اور جنس، قدر اور جنس کا وجوب تسویہ کے لیے داعی ہونا، یہ جو ہے. آگے کیا آیا متن میں؟ حکم، میں نے بھی ثابت سے پہلے موصوف کیا نکالا؟ حکم، یہ ایسا حکم ہے ثابت. آگے متن میں کیا آیا؟ النفس، میں نے بتایا بھی اشارت النفس، کس کے ذریعے ہے؟ اشارت النفس کے ذریعے. تو یہ جو داعی ہے، جو ہم نے قدر اور جنس کو داعی نکالا، یہ ایسا حکم ہے جو ثابت ہے کس کے ذریعے؟ اشارت النفس کے ذریعے. بھائی صرف رائے سے ہم نے ایسا نہیں کہا. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر بھی آیا تھا ھذا حکم النص، بھائی
ہاذا وہاں بھی آیا تھا ہاذا حکم النص، یہاں بھی آ گیا ہاذا حکم النص، یہ تو تکرار آیا بھائی، ایک ہی چیز دو دفعہ بیان کر رہے ہیں، متن کو تو مختصر ہونا چاہیے بھائی. تو جواب دے رہے ہیں آگے شارح کہ بھائی وہ ہاذا حکم النص، اس سے اور حکم مراد، اس سے اور حکم مراد، وہاں تھا حکم شرعی بیان ہوا. حکم شرعی کیا بیان ہوا؟ کہ وجوب تسویہ، تسویہ واجب ہے اور زیادتی حرام ہے، وہ مراد ہے. وہاں جو آیا تھا ہاذا حکم النص، اس سے کیا مراد تھا؟ کہ تسویہ واجب ہے اور زیادتی حرام، یہ ہے حکم نص. اور یہاں جو آیا ہاذا حکم النص، یہاں کیا آیا؟ یہاں وجوب تسویہ اور حرمت ربا کے ساتھ ساتھ اس میں علت کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ جو تسویہ کا واجب ہونا ہے اس کا داعی کون ہے؟ قدر اور جنس ہیں. تو وہاں پر تو قدر اور جنس اس میں ذکر نہیں تھا، تو وہ صرف شامل تھا وجوب تسویہ اور حرمت ربا کو یا حرمت فضل کو، اور یہ شامل ہے حکم کے ساتھ ساتھ علت کو بھی شامل ہے کہ وہ حکم نص کی داعی کیا چیز ہے؟ قدر اور جنس ہے بھائی، قدر اور جنس. تو کہتے ہیں فل مراد بہذا الحکم الثانی، اس حکم ثانی سے مراد غیر ما ارید بالحکم الاولی، غیر ہے اس کا جس کا ارادہ کیا گیا تھا، کس سے؟ حکم اول سے جس کا ارادہ کیا گیا تھا، اس کے علاوہ مراد ہے. لأن الحکم الاول هو الحکم الشرعی، اس لیے کیونکہ پہلا حکم جو ہے وہ حکم شرعی ہے، اعنی وجوب التسویہ، یعنی تسویہ کا واجب ہونا اور حرمت وجوب تسویہ اور حرمت فضل، وہ تھا. وہذا الحکم ہوا بمعنی مدلول النص، اور یہ جو حکم ہے یہ مدلول النص کے معنی میں ہے، شامل للحکم والعلت جميعا، جو شامل ہے حکم اور علت دونوں کو شامل ہے. اس میں حکم کے ساتھ ساتھ علت بھی ذکر ہو گئی، اور پچھلے میں صرف کیا ذکر تھا؟ وہاں صرف حکم شرعی تھا، کہ حکم شرعی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تسویہ واجب ہے ان کے اندر اور زیادتی حرام ہے. اور یہاں پر پورے نص جو ہے اس کا مدلول ذکر ہو گیا کہ جو تسویہ واجب ہے اور زیادتی حرام ہے اس کا باعث کیا چیز ہے؟ قدر اور جنس ہے بھائی. وَوَجَدْنَا الْأَرُزَّ وَغَيْرَهُ أَمْثَالًا مُتَسَاوِيَةً، بھائی حدیث کا بیان ہو گیا، تفصیل ذکر ہو گئی، کس طرح ہم نے جنس اور قدر علت نکالی بھائی. آپ اسی کو دیکھیں متعدی کریں گے دوسرے کی طرف، اب وہ بیان کر رہے ہیں، قیاس کا بیان کر رہے ہیں نا، کس طرح علت نکال کر پھر اس کو دوسروں میں وہی علت ملے تو وہی حکم ان پر بھی لگتا ہے. تو کہتے ہیں وَوَجَدْنَا الْأَرُزَّ وَغَيْرَهُ، ارز چاول بھائی، اور ہم نے پایا چاول اور اس کے علاوہ اور جو اس جیسی چیزیں ہیں، امثالاً متساویاً متساویتاً، کہ وہ کیا ہیں؟ چاول اور اس جیسی اور چیزیں کو ہم نے کیا پایا؟ امثال متساویہ پایا، کہ وہ بھی ایک دوسرے کے مثل ہیں، اور وہاں بھی اسی طریقے پر تساوی برابری ہو سکتی ہے کیل یا وزن کے ذریعے. فکان الفضل علی المماثلت فیہا فضلا خالیا عن العوض فی عقد البیع، تو جو زیادتی ہے علی المماثلت فیہا، ان میں برا مماثلت کی صورت پر، ان میں مماثلت کی صورت میں جو زیادتی ہے، یعنی چاول کے بدلے اگر چاول بیچ رہے ہیں یا لوہے کے بدلے لوہا بیچ رہے ہیں، تو مثلا 10 من لوہا دے کر 11 من لوہا آپ لے رہے ہیں، تو یہ جو زیادتی ہے ان میں مماثلت کی صورت میں، فضلا خالیا عن العوض، یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے، فی عقد البیع، کس کے اندر؟ اپنے بیگ کے اندر. بھائی چاول ہیں، ایک طرف آپ دے رہے ہیں 10 من چاول، اور خرید کتنے رہے ہیں؟ مثلا 11 من چاول لے رہے ہیں دوسرے سے تو 10 من تو 10 من کے بدلے ہو گئے, اور یہ جو زیادتی ہے اور کون سی صورت میں آ رہی ہے یہ زیادتی, مماثلت کی صورت میں, دونوں طرف کیا ہیں چار, تو مماثلت کی صورت میں یہ جو 1 من زیادتی ہے یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے, وہ تو آپ کو یہ 11 من دے رہا ہے لیکن آپ کی طرف سے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جا رہی, تو یہ ایسی, تو یہ معنی ہے فکان الفضل علی المماثلت فیہا, جو زیادتی ہے ان کے اندر مماثلت کی صورت میں, فضلا خالیا عن العوض, یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے, فی عقد البیع, اور کس کے اندر ہے, عقد بیع کے اندر ہے, مثل حکم النسی, تو یہ کس کے مثل ہے, نس کے حکم کے مثل ہے, جیسے کہ وہ نس کا حکم بیان ہوا تھا ان 6 چیزوں کے اندر, ان 6 چیزوں کے اندر, تو یہ بھی نس کے حکم کے مثل ہے بلا تفاوت, بغیر کسی فرق کے, یہ بھی بیائی نہیں اودی کی طرح ہے, یہاں جنس بھی موجود اور قدر بھی موجود, لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا, تسویہ واجب ہوگا اور ربا یا زیادتی حرام ہوگی, صورت سمجھ میں آگئی بھائی, تو یہ بھی اسی نفس کے حکم کے مثل ہے بغیر کسی فرق کے, فلزمنا اثباتہ, اس عبارت پر اعراب لگا لیجئے بھائی, یہ اشتباہ میں ڈال دے گی, فلزمنا اثباتہ, یہ اثبات فاعل ہے لزمہ کا, فلزمنا اثباتہ, لزمنا نہ پڑھنا بھائی, متکلم کا صیغہ نہیں ہے یہ, تو فلزمنا اثباتہ, تو لازم ہوا نہ ہم پر اثباتہ, اس کا اثبات بھائی, یہ اس چاول وغیرہ ان جیسی چیزوں کی, یہ بھی امثال متساویاں ہیں, کیا چیز ہے یہ, امثال امثال متساویہ ہیں, اور امثال متساویہ کا حکم پیچھے کیا ذکر ہوا تھا کہ ان میں تسویہ واجب ہے اور زیادتی حرام, تو یہاں پر بھی اگر زیادتی آئے گی تو وہ ایسی زیادتی ہوگی جو عوض سے خالی ہے, تو یہ نفس کے حکم کے مثل ہو گئے بغیر کسی فرق کے, بالکل اسی کی طرح ہیں, تو ہم پر کیا بات لازم ہو گئی, اس بات ہو کہ ہم اس نفس کے حکم کو ثابت کریں ان کے اندر بھی, نفس کے حکم کو, دیکھو اس بات ہو اس بات حکم النفس, تو ہم پر کیا لازم ہوا, نفس کے حکم کو ثابت کرنا, وہو وجوب المساوات وحرمت الربا, اور وہ مساوات کا واجب ہونا اور ربا کا حرام ہونا, فیما عدل اشیاء استتتی, ان 6 چیزوں کے علاوہ میں, من الارز وغیرہ من المقولات من المکیلات والموزونات, ان 6 چیزوں کے علاوہ میں, یعنی کہ چاول اور اس کے علاوہ جو ہیں, یعنی کہ مکیلات اور موزونات میں, سواء کان مطعوما او غیر مطعوم, چاہے وہ کھانے والی چیز ہو یا کھانے والی چیز نہ ہو, بشرط وجود القدر والجنس, قدر اور جنس کے پائے جانے کی شرط پر, تو 6 چیزوں کے علاوہ کے اندر بھی ہم پر لازم ہوا کہ ہم نفس کے حکم کو ثابت کریں جب وہ کیا ہو, امثال متساویہ ہو, چاہے وہ کھائی جانے والی چیز ہو یا کھائی جانے والی چیز نہ ہو, اس لیے کیونکہ مطعوم کھانے والی ہو یا نہ ہو, یہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم نے تو علت نکالی قدر اور جنس, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علت جو ہے وہ کھانے والی چیز ہو اور سمنیت ہو, اور اتحاد جنس ان کے نزدیک بھی شرط ہے, تو کیونکہ وہ فرماتے ہیں یہ جو 6 چیزیں ذکر ہوئیں ان میں سے پہلی 4 کھائی جانے والی چیزیں ہیں, کھائی جانے والی چیزیں, اور سونا اور چاندی سمن ہیں, تو پہلی 4 سے انہوں نے کیا علت نکالی کہ وہ چیز مطعومات میں سے ہو, کھائی جانے والی چیز ہو, اور سونے اور چاندی سے کیا نکالی, سمنیت نکالی,
اور اتحاد جنس ان کے نزدیک شرط ہے بھائی. تو وہ فرماتے ہیں کھانے یا تو وہ چیزیں سمن کی جنس میں سے ہوں پھر برابری ضروری ہے اتحاد جنس بھی ہو، یا کس میں سے ہو، کھائی جانے والی چیزوں میں سے ہو، لہذا ان کے نزدیک 10 من لوہا دے کر 11 من لوہا لینا جائے. 10 من لوہا دے کر 11 من لوہا دینا کیوں؟ کیونکہ یہ لوہا کھائی جانے والی چیز بھی نہیں اور سمن کی جنس میں سے بھی نہیں، لہذا یہ جائے اگرچہ اتحاد جنس بھی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے ذخیرہ کرنے کی بھی شرط لگائی کہ وہ ایسی کھائی جانے والی چیز ہو جسے ذخیرہ بھی کیا جا سکے، لمبے عرصے تک محفوظ بھی رکھا جا سکے. سونے اور چاندی سے انہوں نے بھی سمنیت نکالی امام مالک رحمہ اللہ نے، اور باقی 4 چیزوں سے اختیار و ازدخار نکالا. اختیار یعنی قوت ہو، خوراک ہو، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کھائی جانے والی ہیں، گندم، جو، کھجور اور نمک. اور نیز ان کو لمبے عرصے تک محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، ذخیرہ کر سکتا ہے انسان بھائی، مہینوں تک چلاتا ہے ان چیزوں کو گھر میں رکھ کر، تو ان کو ذخیرہ کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ان کے نزدیک چونکہ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ ذخیرے کے قابل بھی ہو تو ان کے نزدیک بھائی آپ 10 من خربوزے دے کر 20 من خربوزے کی بیع کر لیں، یہ جائز. 10 من خربوزے دے کر 20 من خربوزے لیں تو یہ ان کے نزدیک جائز. کیوں؟ کیونکہ یہ سمن میں سے تو نہیں ہے، کھائی جانے والی چیز ہے، لیکن کھائی جانے والی کے ساتھ ساتھ کیا ضروری تھا؟ ذخیرہ. اور خربوزے ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو 2-4 دن میں سارے خراب ہو جائیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مثال کے اندر اسی لیے ماتن نے چاول کو ذکر کیا. کس کو؟ چاول کو، کیونکہ چاول بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی قدر اور جنس ہے، چاول کے بدلے چاول ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ متعومات میں سے بھی ہے، ان کے نزدیک بھی علت آ گئی. امام مالک رحمہ اللہ والی بھی علت آ گئی کہ ان کے نزدیک ذخیرہ کر کے رکھے جائیں، چاول بھی لمبے عرصے تک رکھے جا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں چاہے وہ کھائی جانے والی چیز ہو یا کھائی جانے والی نہ ہو، بشرط وجود القدر والجنس، قدر اور جنس کے پائے جانے کی شرط پر، اعلی طریق الاعتبار، کس طریقے پر؟ اعتبار کے طریقے پر. متن کو متن سے جوڑیں، فلازمنا اثباتہ اعلی طریق الاعتبار، تو ہم پر لازم ہوا حکم نص کو ثابت کرنا. کس طریقے پر لازم ہوا؟ اس کو ثابت کرنا اعلی طریق الاعتبار، اعتبار کے طریقے پر، اعتبار کے طریقے پر، علی طریق الاعتبار المامور بھی فی قوله تعالی، وہ اعتبار جو مامور بھی ہے اللہ تعالی کے اس قول کے اندر. فاعتبرو، اللہ کا قول جو ہے فاعتبرو، اس میں حکم آیا بھائی، اعتبار کرو، اعتبار واجب ہے، اعتبار واجب ہے، تو ہم پر بھی اس حکم نص کو ثابت کرنا لازم ہوا. وہاں بھی آیا نا وجوب اعتبار کرنا واجب ہے، تو ہم نے بھی یہاں کیا کیا، اس کا اسی اعتبار کے طریقے پر اس حکم کا اس بات ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم اس کو ثابت کریں، واجب ہوا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ جی. اب آگے آسان بات ہے، بس صرف وہ ترجمہ ہی ہے ایک لحاظ. آگے یہ بیان کریں گے کہ ہم نے قیاس شرعی آپ کے سامنے بیان کیا، کس طرح ایک ان 6 چیزوں میں غور و فکر کر کے ہم نے ان کی علت نکالی، اور پھر اس علت دوسری جگہ ہمیں ملی تو وہاں پر بھی ہم نے یہی حکم لگا دیا، اور یہ بالکل بعینی ہی اسی کی طرح ہے جس طرح وہ قرآن میں وہ سزاؤں کا ذکر آیا تھا کہ مومنین تم اپنے احوال کو کیا کرو، ان کے احوال پر قیاس کر لو، اگر وہ علت تم میں آ گئی تو وہ سزا تمہارے اوپر بھی آ جائے گی. تو یہ قیاس شرعی جو ہم نے ابھی ذکر کیا بھی آئی نہیں، اسی کی طرح ہے. اب وہ بیان کرنے لگے کہ یہ اسی کی طرح ہے. تو کہتے ہیں وَهُوَ نَذِيرُ الْمَسُولَاتِ، اور یہ قیاس شرعی جو ہے یہ نذیر ہے سزاؤں کی. ایہاد القیاس الشرعی، دیکھو ہوا ضمیر کا مرجع بتلا دیا، ایہاد القیاس الشرعی، یہ قیاس شرعی جو ہے نذیر اعتبار العقوبات النازلت بالکفار، یہ نذیر ہے وہ سزائیں جو کفار پر نازل ہوئی تھی ان کے اعتبار کی، یہ قیاس بھی ان کے اعتبار کی نظیر ہے یعنی انہی کی طرح ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی اللہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، کس میں سے، یعنی جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ اہل کتاب کو یعنی یہود کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشَر، حشر کا معنی جمع ہونا، پہلے ہی اجتماع کے موقع پر، لِأَوَّلِ الْحَشَر یعنی فوجوں کے اسلامی لشکر کے پہلے جمع ہونے کے وقت ہی، بھئی انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے اور اسلحہ بھی بڑا تھا ان کے پاس، ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں ان قلعوں سے نکال سکتا ہے، وہ تو یہ سمجھتے تھے یہ قلعے ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے پاس اسلحہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور مسلمان تو بالکل بے سر و پا، کوئی چیز نہیں، نہ اسلحہ، کھانے پینے کا سامان پوری طرح میسر نہیں، تو اسلحے کا بندوبست کہاں سے کریں، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہم پر اس طرح غالب آ جائیں گے. اور پھر جب مسلمانوں نے ان کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا اور چند دن محاصرہ کیا، پھر بلا اللہ نے ان پر روب تاری فرما دیا، انہوں نے بعد میں صلح کی بڑی درخواست کی لیکن حضور علیہ السلام نے انکار فرما دیا، ہاں اتنی اجازت دی کہ ہاں تم یہاں سے جا سکتے ہو، جانے کی اجازت ہے، انہوں نے چند دن کی مہلت دے دی، مانگی حضور علیہ السلام نے مہلت دے دی 10 دن کی، تو ان 10 دنوں کے اندر پھر انہوں نے اپنا سارا سامان سمیٹا، اپنے وہی قلعے جن پر ان کو بڑا ناز تھا خود اپنے ہاتھوں سے گراتے اور مسمار کرتے رہے، کیونکہ تاکہ اس کے اندر جو لکڑی لگی ہوئی ہے چھت کے اندر، دروازوں کے اندر، کھڑکیوں کے اندر اور اس طرح کی چیزیں، کہ ہم وہاں جا کر بھی گھر بنانے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، تو کچھ اس نیت سے ان کو اکھاڑ رہے تھے، کچھ اس نیت سے بھی اکھاڑ رہے تھے کہ ہمارے کام تو یہ چیزیں نہیں آئیں، چلو مسلمانوں کے بھی کام نہ آئیں، تو وہ بھی گرا رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں سے بھی مدد لے رہے تھے کہ تم بھی ہماری مدد کرو، تو وہ خود بھی گرا رہے تھے اپنے گھروں کو اور مسلمان بھی ان کے ساتھ ان کے گرا رہے تھے بھائی. تو یہ ہے لأول الحشر، پہلے ہی اجتماع پر بھائی، پہلے ہی لشکر کے اجتماع پر، پہلے ہی لشکر کے جمع ہونے کے وقت، ما ظننتم، تم تمہارا گمان نہیں تھا اے مسلمانوں، این یا خروجو، یہ کہ وہ نکلیں گے، مسلمانوں تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اور چھوڑ کر چلے جائیں گے، وظنوا، اور ان یہودیوں کا بھی یہ گمان تھا کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ تعالی، کہ ان کے قلعے جو ہیں، حصون جمع ہے حصن ان کی، قلعے کو کہتے ہیں، کہ ان کے قلعے جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے اللہ سے، اس کی حفاظت کر لیں گے، فآتاہم اللہ، اے فآتاہم عذاب اللہ، پس ان پر اللہ کا عذاب آیا، من حیث لم یحتسبوا، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ خراب کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو بھی، ایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت پکڑو اے عقل والو. یہ تھی آیت بھائی، یاد رکھیے سارا متن ہے بھائی جی. اب شارع بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والمراد باہل الکتاب، اور اہل کتاب سے مراد جو ہیں اوپر آیت میں جو آیا، کہتے ہیں یہود بنی نظیر، بنی نظیر کے یہود ہیں، یاد رکھیے یہ نظیر لفظ ہے بھائی، نظیر نہ پڑھنا اس کو، مراد اس اہل کتاب سے یہود ہیں بنی نظیر کے، حیث عاہدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا حضور علیہ السلام سے اللہ یکون مخاصمین علیہ, کہ وہ حضور علیہ السلام کے خلاف نہیں لڑیں گے, بھائی خصومت نہیں کریں گے, جھگڑا یعنی لڑائی حضور علیہ اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے, بھائی حضور علیہ السلام کے خلاف وہ لڑائی نہیں کریں گے, یعنی دشمن کی طرف مدد نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے معاہدہ کیا حضور علیہ السلام سے, حین قدم المدینہ, تھا جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے, فَنَقَضُوا الْعَهْدَ فِي وَقَعَةِ اُحُد, بس انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا, فی وقعت احد, وقع لڑائی بھائی جنگ, احد کی لڑائی میں انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا. فَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ, تو حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا مدینہ سے نکلنے کا. فَاسْتَمْهَلُوا عَشَرَةَ اَيَّامٍ, پس انہوں نے مہلت طلب کی 10 دن کی. وَطَلَبُوا الصُّلْحَ, اور صلح طلب کی, صلح کی مطالبہ کیا, کوشش کی. فابا علیہم, تو حضور علیہ السلام نے ان پر انکار فرمایا, الا الجلاء, سوائے جلاوطنی کے, جلاوط کے جلاوطن ہونا پڑے گا, جانا پڑے گا. فاخرجہم اللہ من المدینہ, پس اللہ نے ان کو نکال دیا مدینہ سے, لاول الحشر والاخراج, پہلے ہی جمع ہونے کے وقت, والاخراج, اور پہلے ہی اخراج پر کے وقت, بھائی یعنی اس سے پہلے ایسی ذلت کے ساتھ کبھی ان کو کہیں سے نکلنا نہیں پڑا تھا جیسے یہاں پہلی مرتبہ یہ ذلت سے نکلے یہاں سے. حال کونکم, یہ بتلا رہے ہیں جی آیت میں جو آیا نا, ما ظننتم ان یخرجوا, یہ حال واقع ہو رہا ہے. حال کونکم یا ایھا المسلمون ما ظننتم ان یخرجوا, اس حال میں کہ اے مومنو تمہارا یہ گمان نہیں تھا, یخرجو کہ وہ نکلیں گے. وظنوا, اور گمان کیا انہوں نے, ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں, ظنوا کہ انہوں نے گمان کیا, اے الیہود یعنی یہود نے, کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ, کہ ان کے قلعے جو ہیں ان کو بچا لینے والے ہیں اللہ سے. فآتاہم اللہ اے عذابہ وحکمہ بالجلائی, تو آئے اللہ ان پر یعنی اللہ کا عذاب آیا, اور جلاوطنی کا اللہ کا جو حکم تھا وہ آیا. من حیث لم یحتسبوا ذلک, ایسی جگہ سے کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا. وقاذف, قذف کے معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں, بتلا رہے ہیں یہاں ڈالنے کے معنی میں ہے. ای الق اللہ فی قلوبہم الرعب, اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب. حال کونہم سے کیا بتلا رہے ہیں, یہ یخربون حال واقع ہو رہا ہے بھائی, ہم ضمیر سے ما قبل میں جو اس سے ہے. حال کونہم یخربون بیوتہم بیدیہم وعید المومنین, اس حال میں کہ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے, وعید المومنین, اور مومنین کے ہاتھوں سے. لحاجتہم الی الخشب والحجارتی, بوجہ ان کی ضرورت ہونے لکڑی اور پتھر کی طرف. فحملوا اثقالہم ہذہ, پس انہوں نے اٹھائے اپنے یہ بوجھ, علی حمال کثیرت, بہت سے باربرداری والے جانوروں پر, بھائی حمال وزن اٹھانے والا یعنی وہ جانور مراد ہے, تو بہت سارے جانوروں پر یہ سارا کچھ وہ لاد کر لے گئے, بڑے مالدار لوگ تھے بھائی, جانور بھی خوب ہوں گے تو سارا کچھ ہی تقریباً لے گئے بھائی, اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ملی بھائی, زمینیں ان کی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں, باغات مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے, اور جو کچھ بچا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا بھائی. تو کہتے ہیں وخرجوا منہا, وہ نکلے وہاں سے, واستوطنوا بخیبر, اور انہوں نے خیبر کو وطن بنایا. ثم اخرجهم عمر رضی اللہ تعالی عنہ من خیبر الى الشام, پھر نکالا ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر سے شام کی طرف. اوپر آیت میں کیا آیا تھا, اول حشر, پہلے ہی اجتماع پر, معلوم ہوا کوئی دوسرا بھی ہوگا, پہلے اشارہ فرما دیا اللہ نے کہ یہ پہلی مرتبہ نکالے جا رہے ہیں, اسی سے اشارہ کی طرف کر دیا گیا کہ دوبارہ بھی یہی ان کے ساتھ ہوگا. چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اسی طرح انہوں نے شرارتیں شروع کی, تو وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا, اور یہ شام جا کر پھر آباد ہو گئے بھائی. تو کہتے ہیں ہذا تفسیر الآیت, یہ آیت کی تفسیر ہے. فل اخراج من الدیار عقوبت، پس یہ جو گھروں سے نکالنا یہ سزا ہے، یہ کیا ہے؟ سزا ہے، یہ گھروں سے نکالنا سزا ہے. کل قتل، کس کی طرح؟ قتل کی طرح. بھئی قتل کی طرح یہ کس طرح ہے؟ کہتے ہیں حیث سوا بینہما فی قولہ تعالی، اس حیثیت سے کہ اللہ نے برابری فرمائی ہے ان دونوں کے درمیان اپنے اس قول میں. ولو انا کتبنا علیہم، اگر یہ ہم ان پر حکم لکھ دیتے، یعنی یہ ان کو حکم دے دیتے، ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، ابھی خروجو من دیارکم، یا تم اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوہ الا قلیل منہم، نہ کرتے ان میں سے مگر تھوڑے سے ہی، کچھ ہی لوگ ان میں سے ایسا کرتے، یہ نہ کرتے اس کو. تو دیکھیے اس آیت کے اندر، اگر یہ ہم ان کو حکم دے دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، دیکھو یہاں قتل اور اخراج کے درجے کو او کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی اگر ان دو چیزوں میں ہم ان کو اختیار دیتے، معلوم ہو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، قتل اور گھر سے نکلنا برابر. اس لیے ماتن کے بعد شارے نے کیا کہا تھا کہ گھروں سے نکلنا سزا ہے، کل قتل قتل کی طرح. والکفر یصلح داعیا الیہ، اور کفر صلاحیت رکھتا ہے اس کی طرف داعی بننے کی. بھائی کیوں نکالا گیا ان کو؟ علت کیا تھی اخراج کی؟ کفر تھا ان کا، وہ عداوت رسول تھی بھائی، تو وہ کفر، وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا بنے؟ داعی بنے، علت بنے. اے فکلما وجد الکفر یترتب علیہ الاخراج، بس جب بھی کفر پایا جائے گا اس پر کیا مرتب ہوگا؟ اخراج مرتب ہوگا. واول الحشر، اور جو اول حشر آیا آیت میں، یدل علی تکرار ہذه العقوبت، وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس سزا کے تکرار پر، یعنی اول حشر ہے، معلوم ہوا کوئی ثانی بھی آئے گا بھائی اس کے بعد. وہ اجلاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایہم من خیبر الی شام، اور وہ جلا وطن کرنا ہے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیبر سے شام کی طرف. وقیل، اور کہا گیا ہے ہوا حشرہم یوم القیامتی، وہ ان کا قیامت کے دن جمع ہونا مراد ہے، اول حشر سے یہ اور ثانی حشر سے کیا مراد ہے؟ قیامت والا. ثم دعانا الى الاعتبار، پھر اللہ نے ہمیں بلایا، دعوت دی کس کی طرف؟ اعتبار کی طرف. فی قوله، اپنے اس قول فاعتبروا کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ فاعتبروا کے ذریعے اللہ نے ہمیں، فاعتبروا کیا کرو تم لوگ؟ اعتبار کر لو. تو اللہ نے ہمیں اعتبار کی طرف دعوت دی. بالتأمل فی معنی النفس، یہ سارا متن ہے بھائی، بالتأمل فی معنی النفس، یہ بھی متن ہی ہے. تو اللہ نے ہمیں بلایا اعتبار کی طرف، بالتأمل فی معنی النفس، معنی نفس میں غور و فکر کے ذریعے اللہ نے ہمیں کس طرح بلایا؟ اعتبار کی طرف بلایا. اعتبار کس طریقے پر؟ معنی نفس میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا کہ معنی نفس میں غور و فکر کر لو. اور معنی نفس سے کیا مراد ہے؟ علت نفس. اللہ نے ہمیں اعتبار کی دعوت دی، بالتأمل فی معنی النفس، بالتأمل غور و فکر کے ذریعے، فی معنی النفس ای فی علت النفس. یاد رکھیے معنی کا لفظ علت کے معنی میں، یعنی سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، معنی کا لفظ. ہاں آگے کتابوں میں یہ بات آپ کو کام آئے گی، یاد رکھنا. چنانچہ ہدایہ میں بھی جگہ جگہ صاحب ہدایہ معناہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے وہ آگے علت یا سبب ذکر کرتے ہیں. کیا ذکر کرتے ہیں؟ علت یا سبب. بھائی دراصل ہمارے متقدمین جو علماء تھے وہ علت کے لفظ کو پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ یہ لفظ مناطقہ اور فلاسفہ کے پاس سے آیا، اس کو زیادہ کون استعمال کرتے تھے؟ مناطقہ اور فلاسفہ، اس لیے انہوں نے اس لفظ کو پسند نہیں کیا، تو اس کے بجائے وہ معنی کا لفظ استعمال کرتے. چنانچہ آپ کو بہت اکثر پرانی کتابوں میں معنی کا لفظ ملے گا بھائی علت سے یا سبب کی جگہ پر. پھر اس کے بعد بعد والے ائمہ غالباً شاید والد صاحب نے ذکر فرمایا تھا، شاید امام طحاوی کا ذکر شاید فرمایا، غالباً میرے ذہن میں اس طرح ہے کہ امام طحاوی نے آ کر پھر سب سے پہلے علت کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا اور فرمانے لگے کہ یہ اگر مناطقہ اور فلاسفہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، اس کو اپنی کتابوں میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے پھر علت کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد اور علماء بھی استعمال کرتے چلے گئے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پہلے والے صرف معنی ہی کا لفظ استعمال کرتے، علت کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتے تھے. ثم دعانا الی الاعتباری، پھر اللہ نے ہمیں بلایا کس کی طرف؟ اعتبار کی طرف. بالتأمل کا تعلق اعتبار سے ہے، غور و فکر کے ذریعے. فی معنی النفس، کس کے اندر؟ معنی نفس میں، یعنی معنی نفس میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرنے کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا. ترجمے پہ نظر ہے بھائی، آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں. نفس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرنا، نفس کی علت میں، نفس کی توجہ سے، نفس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرنے کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا کہ نفس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے کیا کرو؟ اعتبار کرو. للعمل بھی، تاکہ اس کے ذریعے تم اس علت کے بھی، حاضر بھی راجے ہیں معنی نفس کو، تاکہ عمل کرو معنی نفس کے ذریعے. فیما لا نفس فیہ، اس چیز میں جس میں نفس نہیں آئی، جس میں نہیں آئی. اللہ نے ہمیں بلایا کس طرف؟ کہ نفس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرو. نفس کی علت میں، نفس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے اعتبار کرو. اعتبار کس چیز کا نام تھا؟ رد الشیء الی نظیرہ ہی نا. نفس کی علت میں غور و فکر کے ذریعے چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹاؤ. نفس کے معنی میں غور و فکر کے ذریعے کیا کرو؟ اعتبار کرو. اعتبار کرو کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے تم عمل کر سکو اس علت کے ذریعے اس جگہ پر جہاں پر نفس نہیں آئی. کفار کے احوال میں تو نفس آ گئی، تمہارے احوال میں تو نفس نہیں آئی، تو یہاں پر کس کے ذریعے عمل ہوگا؟ کس یعنی کفار کے احوال کا تو پتہ چل گیا، اپنے احوال کا پتہ کس سے چلا لو؟ اسی میں غور و فکر کے ذریعے. ان کے بارے میں تو نفس آ گئی، تمہارے بارے میں تو نفس نہیں آئی، تو ان کی علت میں غور کر لو. اگر وہ علت تمہارے اندر بھی آ گئی تو تمہارے لیے بھی یہی حکم آ جائے گا. فَنَعْتَبِرُ أَحْوَالَنَا بِأَحْوَالِهِمْ، پس ہم اعتبار کریں اپنے احوال کا ان کے احوال کے ساتھ. وَنَحْتَرِضُ عَنْ مِثْلِ مَا فَعَلُوا، اور ہم بچیں اس کے مثل سے جو انہوں نے کیا. توقیاً، توقیاً یاد رکھیے باب تفاعل ہے، تفاعل سمجھ میں آیا، اصل میں تھا توقیاً تفاعلاً، پھر یا کی وجہ سے قاف کو کسرہ دے دیا، کیونکہ یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. تو توقیاً، توقیاً عن مثل ما نظر، توقی کا معنی بچنا، بچتے ہوئے اس کے مثل سے جو ان پر نازل ہوا تھا، تاکہ ہم اپنے احوال میں غور و فکر کر لیں اور جو عمل کیے تھے جو، اور ہم بچ جائیں ان جیسے عملوں سے، تاکہ ہم ان جیسی سزاؤں سے محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں. فَنَعْتَبِرُ أَحْوَالَنَا بِأَحْوَالِهِمْ وَنَحْتَرِضُ عَنْ مِثْلِ مَا فَعَلُوا تَوَقِّيًا عَنْ مِثْلِ مَا نَزَلَ بِهِمْ. تو ہم اعتبار کریں اپنے احوال کا ان کے احوال کے ساتھ، ونحترز عن مثل ما فعلوا، اور دور رہیں ان کے جیسے افعال سے، توقیا عن مثل ما نزل بهم، تاکہ بچ جائیں ہم ان کے مثل سزاؤں سے جو ان پر نازل ہوئی، بھائی ان جیسی سزاؤں سے جو ان پر نازل ہوئی تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ تو کہتے ہیں فَقَذَلِكَ هَا هُنَا، اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ایسی القیاس الشرعی، قیاس شرعی بھی تو اسی طرح ہے بالکل۔ فَنَتَأَمَّلُ فِي عِلَّةِ النَّسِ، پس ہم غور کرتے ہیں نس کی علت میں، وَنُعَدِّيهَا إِلَى الْفَرْعِ، اور اس کو متعدی کرتے ہیں کس کی طرف، فرع کی طرف، لِنُثْبِتَ حُکْمَ النَّسِ فِيهِ، تاکہ اس میں کیا کریں، نس کا حکم ثابت کریں۔ تو جیسے یہ اعتبار تھا کہ تم ان کی سزاؤں، تم اپنے احوال کو ان کے احوال پر قیاس کر لو، ان کی جو علت تھی اگر وہ علت تمہارے اندر آ گئی تمہارے اوپر بھی وہی حکم آ جائے گا سزا والا۔ تو قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی کے مثل ہے بھائی، وہاں پر بھی ہم نے کیا کیا، حکم معلوم تھا کچھ چیزوں کا، انہیں کی علت میں غور کیا اور وہ علت اسی جگہ ملی، تو وہاں پر بھی وہی حکم آ جاتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ اشارے کہ یہ عبارت آخری سطر جو ہے، فَنَتَأَمَّلُ فِي عِلَّةِ النَّسِ، کے تو ہم غور کریں نس کی علت میں، وَنُعَدِّيهَا إِلَى الْفَرْعِ، اور اس کو متعدی کریں فرع کی طرف۔ یہ عبارت اس میں کوئی تاویل کرنا پڑے گی، وجہ اس کی یہ کہ علت کو نہیں متعدی کیا جاتا، بلکہ صرف کس کو متعدی کیا جاتا ہے، صرف حکم کو متعدی کیا جاتا ہے، جبکہ ان کی ظاہری عبارت یہ بتلا رہی ہے کہ علت کو متعدی کرتے ہیں ہم فرع کی طرف، تاکہ پھر اس میں نص کا حکم ثابت کریں بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔